وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ حود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کا آزادی مارچ لاہور پہنچ گیا ہے اور کل اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائے گا. آگے چل کر ہم سابق وزیر اعظم نواز شریف کے عدالت سے مشروط ضمانت اور آخر میں یورپ کے دائیں بازو کے ایک وفد کے بھارتی کشمیر دورے پر بات کریں گے. اور آج ہمارا پروگرام فیس بک پہ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم آپ کے کالز لیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-777-89. تو اس وقت ہم شروع کرتے ہیں جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے مارچ کے ساتھ. ہمیں بہت سارے سیاستدان اس سلسلے میں جوائن کر رہے ہیں. جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے مجلس عاملہ کے مجلس شورا کے رکن شجاع الملک, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. آگے چل کر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وزیر کو بھی لیں گے. آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے, یعنی اس مارچ کے حوالے سے, آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں علی فرخان.
وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت گزشتہ ہفتے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 8 نئے قوانین آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کی منظوری دی گئی تھی. حکومت کو اقتدار سنبھالنے کے بعد سے پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کرنے پر اپوزیشن, قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا بھی صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ان کی اتحادی حکومت سینٹ میں اکثریت نہیں رکھتی, تاہم وہ اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت کی بجائے آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کے حق میں ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اب تک جو آرڈیننس جاری کیے ان میں کوئی بھی قومی ہنگامی صورتحال سے متعلق نہیں تھے.
ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ جو ملک اور قوم کے حق میں بات ہو, مفاد میں بات ہو, تو اس پر ہم کو آپریٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنے ذاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ پارلیمنٹ کی نفی کرتے ہیں.
سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراز کہتے ہیں کہ آرڈیننس کا اجرا غیر آئینی یا خلاف قواعد کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ آرٹیکل 89 کہتا ہے کہ صدر مملکت فوری ضرورت کی قانون سازی کی صورت میں آرڈیننس کی منظوری دے سکتے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ حکومت کا آرڈیننس پر انحصار اس وجہ سے بھی ہے کہ سینٹ میں عددی اکثریت رکھنے والی اپوزیشن جماعتیں قانون سازی کے عمل میں تعاون نہیں کر رہی, جس کے باعث اصلاحات کا عمل متاثر ہو رہا ہے.
پچھلی حکومتوں کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں پچھلے 10 سال میں, تو ایوریج اوسطاً 26 آرڈیننسز حکومت, اس وقت کی حکومتوں نے 26 آرڈیننس پر سال میں انہوں نے ایشو کیے ہیں. تو ابھی اس وقت ان کا یہ کمپلین کرنا کہ جی آرڈیننس کے تھرو ہو رہا ہے, تو اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ وہ کر چکے ہیں. لیکن ہم نے تو اپنی ہماری بائی سے مجبوری ہم نے بتائی, کیونکہ ہم نے ریفارمز کرنی ہے, ہم نے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے, اس لیے ہم جو بھی قانونی انسٹرومنٹ اویلیبل ہوگا ہم اس کو استعمال کریں گے.
پارلیمانی تحقیق کے ادارے سے وابستہ یاسمین رحمان کہتی ہیں کہ آرڈیننس کا اجرا اگرچہ غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا, تاہم اس طریقہ کار کے غیر ضروری اور متواتر استعمال سے پارلیمانی نظام غیر فعال ہو جاتا ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور ہم شروع کرتے ہیں جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے مجلس شورا کے رکن شجاع الملک کے ساتھ. شجاع صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان گروپ کا مارچ ہے, اس کو آزادی مارچ کیوں دیا گیا ہے نام؟ دیگر یہ کہ آپ کے نصب العین کیا ہیں؟ جی شجاع الملک صاحب, ان کو جب تک ہم لیتے ہیں, جب تک ہم ڈاکٹر کریم خواجہ سے بات کرتے ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ہیں. ڈاکٹر کریم خواجہ, آپ کیا دیکھ رہے ہیں جے یو آئی کا یہ جو آزادی مارچ ہے, اس میں سیاسی پارٹیاں کس حد تک دلچسپی لے رہی ہیں؟ کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ جگہ جگہ مختلف سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے بتائیے کس قسم کی حمایت آپ ان کو دیتے ہیں. جی ڈاکٹر کریم خواجہ, غالباً ڈاکٹر کریم خواجہ کو بھی ہم نے لائن پہ لیا تھا اور ان سے بھی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو عمران خان کے استعفے کے لیے جو ہے وہ مطالبات زور پکڑ رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان نے جو جمعیت علماء اسلام کے ہیں سربراہ, انہوں نے یہ آزادی مارچ کے لیے ایک کال دی ہے, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد کو اکتوبر کی 31 تاریخ پہ بالکل بند کیا جائے اور عمران خان کو اپنے اقتدار سے ہٹایا جائے. بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہ سمجھ رہی ہیں کہ کیونکہ یہ ایک مذہبی جماعت ہے لہٰذا ان کا ساتھ نہ دیا جائے, لیکن دیگر پارٹیاں جو اس وقت مہنگائی سے تنگ آ چکی ہیں ان میں بہت سارے ایسی تنظیمیں ہیں جیسے کہ گروپس ہیں جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ اس آزادی مارچ میں شرکت کر رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت زبردست معاشی بحران ہے, اور کیونکہ بھارت کے ساتھ تنازعات بھی جو ہیں وہ بہت عروج پہ ہیں خاص طور پہ کشمیر کے معاملے پہ, لہٰذا یہ آزادی مارچ جو ہے اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ان کی اقتدار سے ہٹایا جائے. ہم آپ لوگوں کو بھی سنیں گے اس سلسلے میں, آپ ہمیں مفت کال کر کے اس معاملے پہ شریک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سیاستدانوں کو ہم سب سے پہلے سنتے ہیں. اس وقت شجاع الملک صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. شجاع صاحب آپ کو خوش آمدید.
بڑی مہربانی جی, شکریہ, آپ کی بڑی مہربانی.
تو جو سوال ہم اٹھا رہے تھے وہ یہ ہے کہ یہ جو مارچ ہے اس کو آزادی مارچ کیوں کہا جا رہا ہے, اور بنیادی طور پہ آپ کے نصب العین کیا ہیں؟
بنیادی طور پہ جب سے الیکشن ہوئے ہیں ہمارے پارٹی کے اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے اور ملک کے بڑی پارٹیوں کے بڑے تحفظات ہیں, اور ان تحفظات میں یہ ہے کہ یہ جو حکومت بنی ہے یہ مطلب عوام کے مینڈیٹ لیے بغیر بنی ہے اور اس نے دھاندلی کی ہے, تو اس لیے یہ جو سب سے پہلے یہ تحفظات ہمارے شروع تھے کہ اس میں چونکہ ناموس رسالت اور مہنگائی اور اسی طرح کے بہت سارے مسائل, معاشی مسائل, اس ملک کے اوپر قرضوں کے بہت سارا بوجھ اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے مقاصد ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت بنی ہوئی ہے یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑی رسک ہے, اور اس لیے ہم اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے اس مارچ کا نام جو ہے وہ آزادی مارچ جو ہے وہ رکھا گیا ہے, یہ آزادی کے لیے, اس سے نجات کے لیے جو ہم لینا چاہتے ہیں.
یہ بتائیے, کل غالباً آپ لوگ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے, وہاں اسلام آباد میں کیا پروگرام ہے؟
اصل میں روانہ تو ہم پہلے ہو چکے ہیں, آج عصر کا نماز جو ہے خانیوال میں, اور دوپہر کے وقت ملتان میں بہت بڑی ریلی اور اجتماع ہوا, اور یہاں لاہور کو مینار پاکستان تک رات 9 یا 10:30 بجے تک جو ہے وہ یہ قافلہ پہنچ جائے گا, جو لاکھوں کا قافلہ ہے, اور پھر جو ہے وہ کل صبح جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے لاہور سے, اور پھر یہاں پشاور سے, مردان سے, جو دیر, سوات, بنیر وغیرہ تمام اضلاع, اسی طرح جنوبی اضلاع جو ہے لکی مروت بنو وغیرہ یہ سارے جو ہے وہ 31 کو وہاں پہنچ جائیں گے یہ سارے قافلے, اور پھر اسلام آباد میں جب تک حکومت جو ہے وہ استعفیٰ نہ دیں اور آزادی حاصل نہ ہو تو ہم انشاءاللہ ادھر جو ہے وہ اپنا دھرنا اور احتجاج جاری رکھیں گے.
ہم ایک اور بڑی سیاسی پارٹی کی طرف آتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, اور اس کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر کریم, اس وقت جب ہم دھرنے کی تصویریں دیکھ رہے ہیں تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی کافی چہرے نظر آتے ہیں, آپ لوگوں کی بھی بڑی سیاسی پارٹی ہے, اس وقت جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کی طرف کیا آپ کا نقطہ نظر ہے, کیا اس مارچ کی آپ حمایت کرتے ہیں؟
پاکستان پیپلز پارٹی نے اصولی طور پر یہ کہا ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، افراتفری اور جو حالات اس ملک میں ڈالر جو کی قیمت بڑھ جانا، ان چیزوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے ان کی حمایت کی ہے. اور کراچی سے جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت بھی ہمارے لوگ وہاں موجود تھے، سکھر میں بھی ہمارے لوگ موجود تھے، حیدرآباد میں بھی، ہر جگہ ہمارے لوگ موجود ہیں جو ان کو وش کرتے ہیں، ان کو مورل بوسٹنگ کرتے ہیں. اور اس حوالے سے ہماری پارٹیسپیشن ہے. اس دوران بلاول بھٹو کا صوبہ سندھ، پنجاب، کے پی اور آزاد کشمیر میں جلسے جلوس ہے. تو ہمارے آلریڈی یہ پروگرامز ہیں جس پر ہمارے جلسے جلوس، مہنگائی، بے روزگاری اور جو بھی عوام کے جو مصیبتیں ہیں اس حوالے سے ہم کر رہے ہیں. تو یہ اس حوالے سے ہم ریبر کمیٹی میں بیٹھے ہیں. پر دوسری بات ہے کہ بلاول نے یہ کہا ہے کہ جہاں اگر مذہبی کارڈ استعمال ہوتا ہے یا جو ہمیں اگر ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر اس سے ڈیموکریسی کو یا پارلیمنٹ کو اگر کوئی خطرہ ہے تو ہم کانشیس ہیں اس حوالے سے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم 2014 میں بھی دھرنوں کی ہم نے سپورٹ نہیں کی تھی.
اچھا.
اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی والوں نے دھرنے لگائے تھے. اصولی طور پر پیپلز پارٹی سمجھتی کہ دھرنے کے تھرو اگر حکومت چاہتی ہیں تو پھر یہ جو ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیز ہوگی. باقی جلسے، جلوس، لانگ مارچ، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں.
ڈاکٹر کریم، آپ بھی جانتے ہیں کہ ارباب اختیار جب تک نہ چاہیں تو جلوس کی اجازت نہیں ہوتی یا اس کی پشت پناہی نہیں ملتی پاکستان میں. اس موڑ پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کی حمایت کہاں سے آ رہی ہے؟
میں نے آپ کو کہا کہ پیپلز پارٹی نے اصولی طور پر اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگوں کے اگر ایشوز ہیں تو اس کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اور پیرلل ہمارے اپنے جلوس جلد سے اور پروسیشنز ہو رہے ہیں، تو ہمارا کنسنٹریشن ہماری اپنی ایکٹیویٹیز پر بھی بہت زیادہ ہے. اس کی ہم جو ہے حمایت اس حوالے سے کریں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے.
اچھا. ہمیں کچھ کالز آئی ہیں، ان کو مختصر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پی ٹی آئی کے جو ہیں نمائندہ، خاتون نمائندہ، ان کو بھی لیں گے. محمد شفیع نے کال کی ہے چترال سے. جی جناب، بات کیجیے. جی، محمد شفیع چترال سے. اور ہمیں کال آئی ہے سفیر کی اٹک سے. جی، ہمارے اس وقت انجینئر نئے ہیں لہٰذا وہ ابھی سیکھ رہے ہیں. محمد شفیع چترال سے.
السلام علیکم جی، بہت شکریہ کال لینے کا. مولانا صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا، ایجنڈا جو ہے ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے، کس ایجنڈے کے تحت جو ہے آپ حزب اقتدار کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ مہنگائی آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات، یہ سوال ہم پوچھیں گے آپ سے کہ نواز شریف کے اوپر، زرداری کے اوپر الزامات جو ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اس کا جواب ذرا ہمیں دیجیے گا، بہت شکریہ.
اور اٹک سے سفیر. جی جناب، سفیر اٹک سے. ہمارے اگر پروڈیوسرز ان کو تھرو کر دیں تو ہم سفیر سے بات کر سکتے ہیں. جی جی، بات کیجئے سفیر. اور کیونکہ ہمارے ابھی نئے پروڈیوسر آئے ہیں، جی بات کیجئے سفیر اٹک سے.
ہیلو.
جی 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 جی.
اچھا میڈم، میرا سوال یہ ہے، جو مطلب جے یو آئی کے آئے ہوں یہاں پہ مہمان، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ 30 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے رہے، تو انہوں نے کشمیر پر آج تک کوئی بات نہیں کی. تو اب ایسے حالات میں وہ مطلب کرنا دے رہے ہیں جب پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے اندر اتنے زیادہ حالات خراب ہیں ہندوستان کے ساتھ، تو ان کو اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا.
شکریہ آپ کی، آپ کی کال کرنے کا شکریہ. نوید نے کال کیا ہے خیبر ایجنسی سے. جی جناب.
ہاں جی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں نذیر خان بول رہا ہوں خیبر ایجنسی سے. جناب والا اتنا عرصہ ہو گیا کہ خیبر ایجنسی یہ ایجنسیاں جو ہے نا بھوک سے مر رہے تھے, ہر چیز سے مر رہے تھے, لیکن اس فضل رحمان نے آج تک نہ اٹھائے, نہ فضل رحمان نے پوچھا ہے, نہ حکومت سے, نہ اتنی جلوس کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا ہے. ہمارا جو برسر اقدار عمران خان آیا ہوا ہے, ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے.
اچھا,
ہم تمام عوام جو ہے نا عمران کو چاہتے ہیں اور عمران کو جو ہے نا ہم رکھیں گے.
دو اور کالز لیتے ہیں, اس کے بعد بریک کی طرف جاتے ہیں. افضل نے کال کیا ہے چکوال سے. جی جناب, بات کیجیے.
علیکم محترمہ, آپ کو اور آپ کے پورے عملے کو, سننے والے کو السلام علیکم. گزارش یہ ہے کہ جیسے وہ چترال سے بھی ایک کالر نے کال کی ہے, ہمارے سیاستدانوں کو اور ساروں کو کم از کم مہنگائی اور لوگوں کو ریلیف کے لیے سوچنا چاہیے. جیسے وہ شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم آرڈیننس کے لیے لوگوں کو اپنا بینیفٹ پہنچا رہے ہیں, بجلی کی یونٹ پانی والی 26.5 روپے ہو گئی ہے اور ہر چیز مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں, کون سے بینیفٹ پہنچا رہے ہیں. اگر یہ بینیفٹ پہنچانا چاہتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں یہ اپنے وظائف نہ لیں اور لوگوں کو بغیر وظائف کے اور اس طرح گورنمنٹ کے اخراجات سے جو پیسے ہیں وہ ان کو گورنمنٹ کو دیں. مہربانی, شکریہ. اور یہ آرڈیننس کے ذریعے پارلیمنٹ کی وائلیشن میرے خیال میں, میرے ناقص کے عقل کے حساب سے, معذرت کے ساتھ اگر میں غلطی پہ ہوں تو معذرت چاہتا ہوں, پارلیمنٹ میں کوئی بھی قانون ہے وہ پاس ہونا چاہیے.
اچھا, السلام علیکم. اور اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد لائن پر ہیں, وفاقی وزیر ہیں, لیکن کال ہم لے رہے ہیں. میاں اکرم نے کال کیا ہے اٹک سے. جی میاں محمد اکرم اٹک سے. اچھا, ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. ہم کیونکہ پی ٹی آئی کی سینئر وزیر ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, وہ جی 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 بات کیجیے. وعلیکم السلام.
جی میں صوبہ دار محمد کمال خان راٹھور بول رہا ہوں آزاد کشمیر سے.
اچھا,
میرا یہ سوال ہے آپ سے, کیا ملک کو لوٹنے والے جو ہے دھرنے دے رہے ہیں, کس کھاتے میں یہ دے رہے ہیں؟ یہ ان کو تو, انہوں نے تو ملک کو تباہ کیا تھا, آج کس
دھرنے دے رہے ہیں. اچھا, شکریہ. اس وقت ہم کیونکہ شجاع الملک صاحب بہت سارے جو ہیں سوالات, بہت سارے نقطے جو ہیں وہ آپ سے منسوب ہیں, حالانکہ لوگ اس حکومت سے خوش نہیں ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بھی کوئی زیادہ توقعات نہیں ہو سکتی. جواباً آپ کہیں گے؟
جی بالکل. یہ ایک تو میرے بھائی نے فاٹا کے متعلق جو بات کی ہے, فاٹا آج تک ایک سال تقریباً اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, اس کی جو انتظامی صورتحال ہے اس پہ حکومت نے بالکل توجہ ہی نہیں دی, صرف زم ہونے کے لیے اس کی جلدی تھی, اور اس کے باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے فاٹا کے عوام جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں. اسی طرح میرے چترال کے بھائی کا یہ خیال تھا کہ یہ مہنگائی اور یہ مہنگائی مہنگائی, اصل میں ہمارا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ بہت بڑی ایشو ہے کہ عوام جو ہے وہ رل گئے ہیں, اور اس کے جو ڈالر کی قیمت ہے, جو درآمدات ہیں اس پہ جتنے بھی ہم نے پیمنٹ دینی ہے, اور اسی طرح جو ٹیکسز لاگو ہو گئے ہیں, پتہ نہیں ہزاروں جو کارخانے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں, اور ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اگرچہ انہوں نے زیادہ کیا ہے لیکن جمع کچھ بھی نہیں ہوا, اس لیے کہ یہ ناقابل برداشت حد تک جو ہے وہ ٹیکسز جو ہے وہ چلی گئی ہے. تو میرے خیال میں جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے نااہل ہے اور یہ سنبھال نہیں سکتے, اتنے قرضوں اور اتنے پیکجوں کے باوجود بھی کوئی ریلیف جو ہے وہ عوام محسوس نہیں کر رہی. یہ الگ بات ہے کہ کوئی ہمارے اوپر وہ اعتماد کرتے ہیں قوم یا نہیں, یہ میرے خیال میں یہ درنے سے ہم یہی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں اتنی بڑی تعداد کبھی پاکستان میں جو ہے اور اتنی بڑی جلوس کے کراچی سے روانہ ہو اور کئی دن جو ہے وہ اسلام آباد تک پہنچیں گے اور پھر یہاں کے پی سے اور پنجاب سے اور پنڈی اسلام آباد سے لوگ جو ہے آزاد جموں کشمیر سے لوگ جو ہے شمالی علاقہ جات سے وہ بھی اسی دھرنا میں انشاءاللہ اس کی نمائندگی ہوگی اور پوری قوم جو ہے اس وقت ایک آواز ہے کہ. اور پھر یہ بات ہے کہ یہ چوروں کو بچانا چاہتے ہیں, یہ بھی ایک ساتھی نے کہ اس نے ملک کو لوٹا تھا, جس نے ملک کو لوٹا تھا اس میں اتنی مہنگائی نہیں آئی تھی, ڈالر اتنا گرا نہیں تھا, روپے جو ہے اتنا ڈالر کے مقابلے میں گرا نہیں تھا. اب یہ جو صورتحال کو اگر ہم چھوڑیں اور ایک دو سال اور بھی یا یہ ٹینیور جو ہے اگر پوری ہو تو میرے خیال میں کہ اس ملک کا اتنا نقصان ہوگا کہ پھر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا ازالہ ہو. اس لیے عام طور پہ لوگ جو ہے وہ حکومت کی میڈیا, یہاں جو میڈیا اس کو کور دے رہی ہے, ہمارے مارچ کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں, اور جو ہمارا ایجنڈا ہے جو ہم لوگوں کے تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کو پاکستانی میڈیا جو ہے اس کو کور نہیں دے رہا.
باہر کیف, ہم نے تو آپ کو کوریج دی شجاع صاحب, اور ہم نے آپ کو کوریج دی اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کا مارچ کتنا بڑا ہوتا ہے, کتنے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں.
شکریہ ادا کرتا ہوں جی, بالکل آپ نے کافی ٹائم جو ہے وہ ہمیں لیا اور ہمارے آواز کو پہنچایا, اور انشاءاللہ یہ ایک تاریخی میرے خیال میں کہ پاکستان کے تاریخ میں اتنا سارے لوگ جو ہے اتنا تعداد کبھی دھرنے میں یا کسی جلسے میں شریک نہیں ہوا تھا, بلکہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ اگر 100 بندے جمع ہو کنٹینر بھی میں دوں گا اور خوراک بھی میں بھیجوں گا, اور 100 آدمی اگر مطالبہ کرے تو میں استعفیٰ بھی دے دوں گا. ابھی اڑ گئے ہیں یا ڈٹ گئے ہیں تو یہ الگ بات ہے.
بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. دونوں سیاستدان ہمارے ساتھ تھے, جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے مجلس شورا کے رکن شجاع الملک, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ بھی ہمارے ساتھ تھے. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جا رہے ہیں جو کہ پہلے موضوع سے جڑا ہوا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا کہ نواز شریف کو 8 ہفتوں کے لیے بدعنوانی کیس میں بیل مل گئی ہے, اور بیل اسی واسطے ملی کیونکہ ان کی طبیعت سخت ناساز ہے. ہم کچھ سیاستدانوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں, لیکن اس وقت ہمیں سینئر صحافی محمد اسد نے بھی جوائن کیا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو اسی حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں علی رانا.
جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. عدالت نے سروسز اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر سلیم چیما کو طلب کیا, جنہوں نے نواز شریف کی نئی رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز میڈیکل بورڈ کا 7واں اجلاس تھا. نواز شریف کی طبی حالت اب بھی تشویشناک ہے. سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی عمر 70 سال ہے اور دل کی بیماری بھی ہے. نواز شریف کے ساتھ 20 سال سے ہوں اور آج تک اتنی تشویشناک حالت میں نہیں دیکھا. پلیٹلیٹس کی کم تعداد کی تاحال وجوہات کا علم نہیں ہو سکا. مسلسل علاج کے باوجود نواز شریف کے پلیٹلیٹس نہیں بڑھے. کسی بھی وقت خون بہنے کا خطرہ موجود ہے۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ نواز شریف کو بہت سی بیماریاں ہیں، لہٰذا نواز شریف کو اجازت دی جائے کہ وہ جس ڈاکٹر سے چاہیں علاج کرائیں۔ نائب نے نواز شریف کو مشروط اور محدود ضمانت دینے کی حمایت کرتے ہوئے کہا، انسانی بنیاد پر نواز شریف کی محدود ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس میں کہا کہ ہمارا المیہ ہے کہ ایگزیکٹو اپنے اختیارات استعمال نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے کندھے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نواز شریف کی ضمانت کے تین آپشنز ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ نواز شریف کو ضمانت دے دی جائے، دوسرا آپشن ہے کہ نیب کی تجویز کے مطابق مشروط ضمانت دی جائے، جبکہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ حکومت کو اختیار دے دیا جائے۔ جسٹس محسن کیانی نے ریمارکس میں کہا کہ حکومت ضمانت کا فیصلہ کرے تو شاید وہ ڈیل نہ کہلائے۔ وزیر اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ اس کیس میں حکومت پاکستان مدعی نہیں تھی، سزا عدالت دیتی ہے تو سزا معطلی کا اختیار بھی عدالت کو ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور ہم چلتے ہیں محمد اسد کی طرف۔ محمد اسد، یہ بتائیے، کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، میاں نواز شریف کو مشروط رہائی ملی ہے، کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ کیونکہ جیسے کہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ جو دوسرا آپشن تھا وہی ایکسرسائز کیا گیا، ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ فقط عدالتی فیصلہ تھا یا اس کا حکومت اور حکمران جماعت سے کوئی تعلق تھا؟
دیکھیں، یہ تو جو چل رہا ہے، ایسا کہ جس طرح پاکستان میں ایسا میڈیا کے ذریعے اپنی ہی باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کے مطابق اگر دیکھیں تو پھر تو یہ کچھ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی ڈیل کا حصہ ہے۔ لیکن جو لوگ میاں نواز شریف کو جانتے ہیں یا جو ان کے قریب رہے ہیں یا جو اس وقت آزاد اینکرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا پر، جو حکومت کا تو خیر میں نہیں کہوں گا کیونکہ حکومت کو تو شاید علم ہی نہیں ہے کہ میڈیا کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے یا کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آج کل تو ایک فون کال آ جاتی ہے اور کوئی تحریر نہیں ہوتی اور اس پر بتا دیا جاتا ہے میڈیا آؤٹس کو کہ اس آدمی کو آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا، وہ خبر کوئی چلانی ہے یا نہیں چلانی۔ بہرحال یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو متوقع تھا، کیونکہ العزیزیہ کیس میں آلریڈی میاں نواز شریف کی طرف سے اس سزا کے خلاف اپیل دائر ہو چکی ہے، جو عنقریب جس کے اوپر فیصلہ بھی شاید کچھ ہیئرنگس کے بعد آ جائے، اور اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میاں نواز شریف کو نیب نے جو ہے وہ گرفتار کر کے اور اپنی کسٹڈی میں لیا تھا، حالانکہ پاکستان کے آئین میں اس چیز کی نظیر شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ ایک شخص جو جیل میں بھی ہے، بیمار بھی ہے، لیکن حکومت وقت پر اس کا اتنا خوف ہے کہ وہ جو کچھ کہہ چکے ہیں وہ اس کو ڈیل دینا بھی چاہتے ہیں لیکن ڈیل دے نہیں سکتے، کیونکہ عوام میں انہوں نے اپنا امیج ایسا بنا دیا ہے کہ میں جیسے پرائم منسٹر ہمارے ہر روز بلکہ دنیا کے کہیں پر بھی جاتے ہیں تو بجائے وہ کوئی اور بات کرنے کے ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ نہ میں ڈیل دوں گا، اور ابھی ریسنٹلی کل ہی انہوں نے کہا ہے کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن ڈیل نہیں کر سکتا۔
یہی بتائیے محمد اسد، یہی بتائیے، کچھ ایک ہفتہ پہلے میاں نواز شریف کے بارے میں جو اطلاعات ہمارے پاس پہنچی تھیں وہ یہ کہ بہت سیریس ہو گئے تھے، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ایسے میں اگر فرض کیجئے نواز شریف کو کچھ ہو جاتا جیل کے اندر، کس حد تک؟
آپ کی آواز کٹ بھی رہی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کوسچن کر رہی ہیں۔
کوسچن یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو کچھ ہو جاتا جیل کے اندر تو کس حد تک اس حکومت کے اوپر ذمہ داری پڑتی اس کی؟
دیکھیں، حکومت کی نااہلی کی وجہ سے تو آج یہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ماسوائے چند لوگوں کے شاید ہی کوئی اس حکومت کو پسند کرتا ہو، وہ خیر مہنگائی ہو، وہ ان کی نااہلی ہو، وہ مطلب آپ جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس حکومت کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عوام کا جو مسائل ہیں وہ روز افزا بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مہنگائی ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہے، بے روزگاری جو ہے وہ انتہائی بڑھ چکی ہے، مطلب آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس حکومت کے متعلق؟ تو میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایوب خان سے لے کر آج تک کی حکومتیں دیکھی ہیں، اس سے زیادہ نااہل اور اس سے زیادہ بے خبر حکومت جو ہے وہ شاید اس سے پہلے کبھی نہ آئی ہو. تو اگر اس حکومت کے اندر کچھ تھوڑا سا بھی ہوتا، جیسے ہمیں امید تھی، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں امید تھی اس کے باوجود کہ عمران خان کو کوئی تجربہ نہیں تھا یا وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور ہم پچھلے 5 سال کے پی کے میں ان کی حکومت بھی دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مبہم سی امید تھی کہ شاید یہ شخص آ کے کچھ ایسا کر جائے کہ پاکستان کے لوگوں کا ہیرو بن جائے. لیکن آج وہ 92 کا جو ہیرو تھا وہ آج پاکستان میں زیرو ہے.
لیکن یہ بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے جو ہم سن رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، وہ یہ کہ نواز شریف کی طبیعت جیل میں خراب ہوتی رہی اور حکومت نے ڈاکٹرز نہیں فراہم کیے جو کہ ان کی طبیعت کا خیال رکھتے، یہ کس حد تک درست ہے بات؟
دیکھیں، جو پینل آف ڈاکٹرز مقرر تھے انہوں نے بہت دفعہ حکومت کو یہ رپورٹ لکھ کے بھیجی کہ شخص جو ہے اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی. اور اگر ان ٹائم ان کو سے پہلے بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا جاتا تو شاید آج جس صورتحال میں حکومت پھنس چکی ہے، شاید اس میں نہ پھنستی. تو یہ ان کی اپنی نااہلی ہے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں پاکستان کے اندر اتنا بڑا طوفان آ جائے گا کہ جس کو سنبھالنا میرا نہیں خیال کہ حکومت تو خیر اس قابل ہی نہیں ہے، جنہوں نے سنبھالنا ہے وہ بھی شاید نہ سنبھال سکے.
اسی حوالے سے بتائیے، کیونکہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے جو افراد ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی آزادی مارچ میں شریک ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ ان کے لیے کوئی دروازہ کھل گیا ہے دوبارہ سے حکومت میں آنے کا؟
دیکھیں، یہ اصل میں آپ پتہ لگے یا لاہور سے جب یہ مارچ جو ہے یہ شروع ہوگی اور اس میں مسلم لیگ نون اپنی اگر بھرپور شرکت کر لیتی ہے تو جیسے پیپلز پارٹی کی دور میں عدلیہ کو آزادی کے لیے گجراوالے تک آیا تھا، میرا ذاتی خیال ہے، مجھے ہو سکتا ہے میں غلطی ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریلی جو ہے وہ گجرات تک بھی پہنچے اور اس سے پہلے فیصلہ نہ ہو جائے. تو امید تو ہے، اور لیکن کنفیوژن صرف یہ ہے کہ نئے الیکشن ہوں گے یا قومی حکومت بنے گی، اس کے اندر کچھ تھوڑا سا کنفیوژن ہے ہم لوگوں کو، جو لوگ کچھ اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں اور کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام آدمی کے لیے شاید عام آدمی کو نہ پتا ہوں. تو لگ اسی طرح رہا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے.
جی ہاں، اور میں نے اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر مصدق ملک کو بھی طلب کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ پروگرام میں شریک ہوں گے، لیکن اس وقت تک جو ہیں وہ پروگرام میں شامل نہیں ہیں. یہ بتائیے محمد اسد، جانے سے پہلے، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے، لیکن پس پردہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ نواز شریف کو یہ ملک سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں، اگر ان چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچا جائے تو لگتا ایسی ہے کہ پاکستان میں شاید میاں صاحب کا علاج ممکن نہ ہو، یہ لگتا ہے ایسے. تو وہ اگر باہر چلے بھی جائے تو آپ کو یا عوام کو یا ان لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک شخص جو اپنی بیوی کو بیڈ پر چھوڑ کے مرتا ہوا اور قید کاٹنے کے لیے پاکستان آ سکتا ہے، اگر وہ باہر چلا بھی گیا تو وہ پھر واپس آئے گا، کیونکہ آج جو پوزیشن یا جو حالت پاکستان میں، یہ جو اس وقت پاپولرٹی ہے میاں نواز شریف کی، وہ شاید اس سے پہلے قائد اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو یا اب میاں نواز شریف کے حصے میں آئی ہے. موسٹ پاپولر لیڈر کے طور پر ابھر رہے ہیں،
بہت دلچسپ
ابھر رہے ہیں.
ہم کچھ کالز لے رہے ہیں یہی معاملے پہ، اور حبیب حسین شاہ نے کال کیا ہے راولاکوٹ سے.
जी सवाल को मैं मुख्तसर बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने जितने वादे किए थे वो सारे के सारे उसके उल्ट पूरे किए उन्होंने, और ये नहीं कि पूरे नहीं किए, महंगाई हुई है, कर्जा बाहर से बहुत लिया, वो जो फकीर का प्याला था वो भर भर के हर मुल्क से उन्होंने लिया, पहले कहते थे हम कर्जा नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में बेहतरी यह है कि वो छोड़ ही दें, और वैसे पाकिस्तान के हालात तो बहुत ज्यादा खराब हो गए, हम कश्मीरी लोग तो अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, ये जो हमें कहते हैं कि हम क्या किधर जाएं, क्योंकि जितनी कत्ल वगारत और जितनी अफरा तफरी और जितनी गुर्बत पाकिस्तान में फैल चुकी है ये नाकाबिले बर्दाश्त।
आप हमारा अगला सेगमेंट भी सुनिएगा जो कि कश्मीर पे होगा। लिया से कॉल किया है मोहसिन अली ने। मोहसिन अली लिया से मोहसिन अली, और उसके बाद हमें कॉल किया था मियां मोहम्मद अकरम ने अटक से।
हेलो
जी जी मोहसिन अली बात कीजिए।
जी जी हाँ मेरी वो आवाज आपकी नहीं आ रही थी, पता नहीं मेरी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम,
क्या हाल है भाई नफी सती?
जी जी
जी जी अच्छा वो मैं बहुत ट्राई कर रहा था, मेरे पास नहीं मिल रही थी। अच्छा एक तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे पांच मतलब बहुत अफसोस के गरीब और अमीर के लिए पाकिस्तान में कानून बनता, अमीरों के लिए तो फौरी तौर पर समातें भी हो जाती हैं और गरीब जेलों में बीमार हैं मर रहे हैं उनको तो कोई पूछने वाला भी नहीं है।
शुक्रिया।
और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो है ना इलेक्शन का मामला उठाते हैं हर इक्तदार में आने वाली पार्टी कहती है कि धांधली हुई क्यों ना हो कि सबको मिलकर मुजाकरात करके जो है ना एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करना चाहिए जिससे कोई भी धांधली का तस्वर ना हो।
अच्छा,
कोई भी किसी दूसरे पर इल्जाम ना लगा सके कंप्यूटराइज।
शुक्रिया। कलीमुल्लाह नियाजी मियां वाली से कुछ कहना चाह रहे?
जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि फजल रहमान जब से जेयूआई के सरदार बने हैं उन्होंने अपने वर्कर के जिस्म पर एक लाठी भी नहीं लगने दी, तो ये कौन सी ताकतें हैं या कौन इनकी बैक पर हो सकता है कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान की सिंसेरिटी किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन उनको जो टीम दी गई है वो तो सारे पुराने वही लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज मसाइल का शिकार है, तो इमरान खान क्यों इस टीम को नहीं निकाल रहे? दूसरा सवाल यह है कि इमरान खान सदारती उसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इस वक्त भी इमरान खान पॉपुलर नंबर वन है और नवाज शरीफ नंबर दो पे। थैंक यू।
अहमदाबाद से जहूर अहमद कुछ कहना चाह रहे
हैं। जी मैडम जहूर अहमद बात कर रहा हूँ अहमदाबाद विलेज चमनाका से।
अहमदाबाद से जी 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 बात कीजिए।
बात यह है कि इमरान खान ने पिछले दिनों अमेरिका में एक जलसा किया था, उसने वादा बोला था कि मैं जाकर नवाज शरीफ से टीवी वापस करूंगा, जो सहूलतें हैं वो वापस करूंगा, अमेरिका में उसने तकरीर की थी। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है पाकिस्तानी जो है ये बड़ी जहीन है, जो नवाज शरीफ है इसके ऊपर एक रुपया भी करप्शन का साबित नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं, इसको सजा दे रहे हैं। ये जो मोटर भी बने हैं, ये जो दहशत गर्दी का खात्मा है, ये हम सब समझते हैं। इमरान खान अब जो है हुकूमत नाम की नहीं है इधर, जितनी जाने नाम की रिश्वत जितनी
ठीक है। आपकी बात सुन ली हमने, आपकी बात सुन ली। और करक से अब्बास। वालेकुम सलाम।
हेलो
जी जी बात कीजिए।
वालेकुम
सलाम।
हेलो
अच्छा
Hello?
जी जी बात कीजिए करक से।
मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि रहमान साहब कहते हैं कि धांधली हुई है, तो ये धांधली इमरान खान ने शीख से भी तो शायद की हो, लेकिन पूरे मुल्क में धांधली जिसने कराई है या की है बकौल फजल रहमान के, उसमें तो खुद इलेक्शन कमीशन है और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आर्मी की, तो उनका नाम लेने से फजल रहमान के पर जल जाते हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं?
अच्छा
नंबर दो नवाज शरीफ साहब बीमार है, उनके बच्चे मफरूर हैं और वो दौलत के ऊपर बैठी हुई है, वो बाप की बीमार कुर्सी की नहीं जा रही है, तो क्या दौलत अपने बाप से भी ज्यादा प्यारा है?
आपकी बात सुन ली हमने। और कश्मीर से हमें कॉल किया है मोहम्मद रियाज ने। जी बात कीजिए।
जी मोहम्मद राजदुल्ला अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
میڈم میں وائس آف امریکہ کی وساطت سے یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے, حالانکہ میں خود پی ایم ایل این سے میری ہمدردیاں ہیں اور میں انہیں کا ووٹر بھی ہوں, لیکن جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے عمران خان صاحب, یہ ایک انتہائی دیانتدار شخص ہے اور اس ملک کے حق میں ہے. اب وہ بیچارہ اگر مہنگائی کا معاملہ ہے تو اس قوم کو سمجھنا چاہیے کہ گزشتہ چیز جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں وہ انہوں نے بے صاحب قرضہ لیا ہے اور اس قرضے پہ جو سود پے کرنا پڑتا ہے وہی پورا نہیں ہو سکتا ہے. تو اب جب اس چیز کو جو اس کے خیالات ہیں کچھ عرصہ کچھ ٹائم لگے گا اور یہ قوم کل آنے والے وقت میں اس کے لیے کافی سود مند ہوگی.
لگتا ہے کہ لوگ خاصے منقسم ہیں اپنے خیالات میں.
چلنے دیتے.
جی 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 بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور شانگلہ سے افضل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی میں عبد الحموش بول رہا ہوں شانگلہ سے.
جی جی بات کیجیے.
جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آج کل جو حالات ہیں اس ملک کے چل رہے ہیں, خاص کر کشمیر کے مسئلے ہیں, دیگر مسائل ہیں, تو اس حوالے سے یہ ہے کہ فی الحال یہ ملک جو ہے دھرم اور اس کا متحمل تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ بات ہے کہ مہنگائی نے لوگوں کو بہت تنگ کر دیا ہے. تو لوگ اس وجہ سے جو مولانا صاحب ہیں اس کے ساتھ سارے لوگ نکلے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ فہم و تفہیم سے اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ملک کے لیے زیادہ بہتر ہوگا.
بہت اچھا. رختار کشمیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خواب تو پوری قوم نے دیکھ لیے ہیں. اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے اور اس کو انشاءاللہ معاف نہیں کرے گی.
میرا خیال ہے کہ یہی سوچ کر جو ہیں اب رہائی کی طرف سوچا جا رہا ہے. باہر کیف ہمیں پتہ چل جائے گا 8 ہفتوں میں. عمر دین نے کال کیا ہے ہنگو سے. ہنگو سے عمر دین.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ جی کے پی کی ہنگو تھل سے عمر دین بول رہا ہوں. یہ 4-5 سے 6 سال سے تو میں صرف اپنی ایم این اے خیال زمان جو پی ٹی آئی کا ہے درخواست دے رہا ہوں. 5-6 دفعہ ہمیں درخواست دے چکا ہوں. ہمارے گاؤں میں تیل اور گیس کے کنویں ہیں, ہمیں گیس بھی نہیں دے رہے ہیں اور ہمارا پانی بھی نہیں ہے. ہم گدوں پر پانی دور دور سے لاتے ہیں اور ٹریکٹر پر پانی لاتے ہیں. یہ ایک پیسے کا کام نہیں کرتے ہیں. یہ ایک نمبر چور ہے پاکستان میں, ایک نمبر چور پارٹی ہے. یہ صرف دم دل سے آئی ہوئی ہے اور ظلم کر رہے ہیں دنیا پر, پاکستان پر.
جی ہاں. اور اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار محمد اسد, جنہوں نے ضرور بہت سارے لوگوں کے خیالات بھی سنے ہوں گے. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے کشمیر, جس میں یہ خبر ہمارے تک پہنچی ہے کہ یورپین یونین کے 27 قانون سازوں نے بھارتی کشمیر کا دورہ کیا ہے. اس سلسلے میں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے خالد فاروقی نے. یورپ سے تعلق ہے ان کا, سینئر صحافی ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں کشمیر پر. لیکن ان کے ساتھ ساتھ بھارت سے بھی ایک سیاسی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں گے. اسی حوالے سے سب سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں ایک رپورٹ, پیش کر رہے ہیں یوسف جمیل.
یورپ کی انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 27 قانون سازوں کے ایک وفد نے منگل کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے دو روزہ دورے کے پہلے دن بھارتی فوج کے مقامی کمانڈروں سے ریاست کی حفاظتی صورتحال پر بریفنگ لی۔ عہدیداروں کے مطابق وفد کو اس بریفنگ اور بعد میں اعلیٰ سیویلین حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران ان کے بقول پاکستان کی طرف سے ریاست میں امن امان کو بگاڑنے اور دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے کی جا رہی کوششوں سے باخبر کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ 5 اگست کو نئی دہلی کی طرف سے جموں کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاقی زیر کنٹرول علاقے بنانے کے اقدام سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کے دوران انتظامیہ اور حفاظتی دستوں نے انتہائی صبر و تحمل سے کام لیا اور اس طرح لوگوں کے جان و مال کو درپیش خطرات کو ٹالا گیا۔ وفد باز بھارت نواز سیاسی جماعتوں کے نمائندوں، سیاحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے تاجروں اور صحافیوں کے وفود سے بھی مل رہا ہے، تاہم اس سے ملاقات کرنے والوں کے انتخاب سرکاری اداروں نے کیا ہے۔ وفد کو عام لوگوں سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے اور نہ یہ اپنی مرضی کے مطابق وادی میں گھوم پھر سکتا ہے، اگرچہ یہ کسی بھی غیر ملکی وفد کا جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد پہلا دورہ ہے، لیکن اس حقیقت کے پیش نظر کہ یہ بھارتی حکومت کی جانب سے یورپی پارلیمنٹ کی انتہائی دائیں بازو کی سوچ کے حامل اراکین کا کشمیر کا گائیڈڈ ٹور ہے، اس کی ساخت، غیر جانبداری اور افادیت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ تجزیہ نگار پروفیسر نور احمد بابا نے کہا،
جو دلی میں بھی مین سٹریم پارٹیز ہیں اور جو میڈیا ہے ان کا بھی اس کے بارے میں شکوک اظہار کیے گئے، کیونکہ ان کو انہوں نے یہ کہا کہ کئی لوگوں نے کہا، جو بھی انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ میڈیا پرسنز ہیں، میں نے کل سنا کچھ لوگوں کو، وہ کہتے ہیں یہ کنڈکٹڈ ٹور ہے، جو کشمیر کے بارے میں جو انڈیپینڈنٹ نیوز باہر گئی ہے اس کا امپریشن کم کرنے کے لیے، اس کا اثر کم کرنے کے لیے ایک سپانسر ٹرپ ہے۔
منگل کو سری نگر کے کئی علاقوں میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر مظاہرے کیے، چند مقامات پر مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان تصادم بھی ہوئے۔ حفاظتی دستوں نے پتھراؤ کرنے والے ہجوم پر اشکاور گیس چھوڑی اور چھرے والی بندوقیں چلائیں، کئی افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ سری نگر کے ایک اسپتال میں کم سے کم 5 ایسے زخمی افراد کو داخل کرایا گیا ہے، جن میں سے 4 کو چھرے لگے ہیں، جبکہ 1 کے سر میں پتھر لگنے سے شدید چوٹ آئی ہے۔ اس شخص کے رشتہ داروں نے بتایا کہ اس پر حفاظتی دستوں نے پتھر مارا۔ منگل کو سری نگر اور وادی کے دوسرے حصوں میں کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر معطل رہیں۔ یوسف جمین، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور اس وقت ہم برسلز چلتے ہیں، جہاں سے سینئر صحافی خالد فاروقی ہمارے ساتھ ہیں۔ فاروقی صاحب، آپ کچھ ہمیں معلومات دیجئے اس ای یو کے وفد کے بارے میں۔ 27 رکنی وفد بھارتی کشمیر میں گیا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کو لانے میں بھارت کا کس حد تک ہاتھ رہا ہے؟
دیکھیے، ڈیفینیٹلی بھارت کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہاں پر دو غیر سرکاری تنظیمیں برسلز میں جو ہندوستانی مفادات کا تحفظ کرتی ہیں برسوں سے، وہ انہوں نے یہ منظم کیا ہے ایک گروپ۔ اس میں ایک محترمہ ہیں جو کہ ایک غیر سرکاری تنظیم سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ اکنامک کمیٹی کہلاتی ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کس طریقے سے نیا انویسٹمنٹ ہوگا کشمیر میں۔ تو ایک پورا گروپ یہ انہوں نے بنایا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اٹلی، فرانس، پولینڈ اور جرمنی کی انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کے اراکین ہیں۔ انہوں نے ایکسچینج آف ویوز آن کشمیر پر سپتمبر کے مہینے میں اسٹراسبرگ میں بھی مزاحمتی تحریک کو دہشت گرد کہا تھا اور اس پر تنقید کی تھی، ایکسچینج آف ویوز کی جو ڈبیٹ ہوئی تھی پارلیمنٹ میں اسٹراسبرگ میں۔ تو یہ ایک آرکیسٹریٹڈ قسم کا ٹور ہے، گائیڈڈ ٹور ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک طرح سے ایک پروپیگنڈا کمپین شروع کی ہے، اس پروپیگنڈا کمپین میں لیجیٹیمیسی دینے کے لیے 370 کے خاتمے اور 35A کے خاتمے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اسے دہشت گردی سے جوڑنا ہے۔ وہ کل سری نگر میں پریس کانفرنس کریں گے، اور اس کے بعد وہ یہاں پر یورپ میں آ کر واپس ایک رپورٹ پیش کریں گے، جس میں وہ یقیناً یہ کہیں گے کہ وہاں پر تمام امن ہے اور ہندوستان کی افواج جو ہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے وہاں موجود ہیں، پاکستان مداخلت کرتا ہے۔ یہ ان کا ایک بیانیہ ہوگا جو کہ بی جے پی کا بیسیکلی بیانیہ ہے۔ اس بیانی کو بلڈ کرنے کے لیے بی جے پی نے یورپ کے جو انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان ہیں، اراکین پارلیمنٹ ہیں، ان پر تقریباً گزشتہ دو سال سے جو ہے انہوں نے اس گیدرنگ کو جمع کیا ہے, کام کیا ہے پری الیکشن یورپین پارلیمنٹ کے, اس پر انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی ہے, اور یہ دو غیر سرکاری تنظیمیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں. تو وہ یہ تمام لوگ جو کہ امیگرنٹ کے خلاف ہیں, مسلمانوں کے خلاف ہیں, تارکین وطن کے خلاف ہیں, اور یورپ کے تمام مسائل کا ذمہ دار تارکین وطن کو قرار دیتے ہیں, ان کا اس بیانیوں کو بلڈ کرنے میں ایک بہت بڑا رول ہوگا یہاں یورپ میں. لیکن اسی کے ساتھ جو بائیں بازو کی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے ایک بڑا تضاد ان کا پیدا ہوگا. تو چاہے ہندوستان ایک سائزیبل کلاس جمع بھی کر لے یورپین پارلیمنٹ میں, لیکن 751 میں سے جو ممبران ہیں ان کی اکثریت ظاہر ہے کہ ہندوستان کے خلاف رہے گی, اور یہ بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا ہندوستان کے لیے.
اس وقت ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے ہمیں ایک ٹی وی چینل سے منسلک براڈ کاسٹر رومان ہاشمی نے جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں. رومان ہاشمی, یہ بتائیں, ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ نریندر مودی نے کہا ہے کہ کشمیر ہمارا داخلی معاملہ ہے, تو اگر داخلی معاملہ ہے تو پھر اس میں بین الاقوامی مداخلت کیوں کروا رہے ہیں, یورپی یونین کا یہ وفد کیوں لا رہے ہیں باہر سے؟
شکریہ سمجھنے کے لیے. آپ کا سوال بہت ہی مناسب ہے, ویری گڈ کوسچن. اصل معاملہ یہ درپیش ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی حکومت کشمیر کے معاملے کو لے کر کے ایک انتراشٹریہ ایک انٹرنیشنل جو ہے اقوامی تنازع کے طور پر پیش کر رہی ہے, اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بالکل لاک ڈاؤن ہے ویلی جو ہے خاص کر کے, اور 80 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ معصور ہے اپنے گھروں کے اندر, اور کافی تشدد کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اکنامیکل بلاکیٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس ایسے میں مجبوری ہو جاتی ہے سرکار کی بھی کہ وہ بین الاقوامی جو مندمین ہیں, جو لا میکر ہیں ایو کے, یورپین یونین کے, ان کو بلائے, اور بلا کر کے جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ جسے کہتے ہیں کہ ایک مشاہدہ جو ہے وہ کرے, اور اس کی رپورٹ جیسا.
رومان ہاشمی, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ وفد کے بعض افراد نے کہا کہ ہم اپنے طور پہ تمام لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں, ان کی اس درخواست کو رد کیا گیا, جس کی وجہ سے وفد کے کچھ لوگوں نے شرکت سے بھی انکار کر دیا. آپ کہیں گے؟
جی ہاں, یہ رپورٹ ہے, اس میں یو ایس کے بھی ایک لا میکر ہے, ان کا بھی کہنا ہے, یو کے کے بھی ہیں, ان کا بھی کہنا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں کم سے کم جو ہماری خبر ہے وہ یہ ہے کہ 3 ایسے مندوبین ہیں اس ڈیلیگیشن میں جو آیا کے بائیں بازو کے ہیں, لیفٹسٹ ہیں, یا پھر لبرل اپروچ رکھنے والے ہیں, تو وہ بھی اپنی رپورٹ دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ جو وہاں پہ 70 سالوں سے جو کشمیر کے جو لیڈران ہیں, جو کچھ 6-7 جو گھرانے وہاں پہ ہیں سیاسی گھرانے, ان کے ہاتھوں میں کشمیر کی سیاست کی لگام رہی, ان کے ہاتھوں میں جو سرکار سینٹرل گورنمنٹ جو سبسڈی دیتی رہی کشمیر کو, اس پیسے کا وہ بیجا استعمال کرتے رہے, تو وہ نظر بند ہے.
ہمارے پاس کیونکہ صرف 2 منٹ ہیں رومان ہاشمی, صرف 2 منٹ ہیں. خالد فاروقی, یہ بتائیے, مودی سرکار جس طرح کوشش کر رہی ہے دنیا پر باور کرانا کہ وہاں انسانی حقوق کی کوئی پامالی نہیں ہو رہی ہے کشمیر میں, وہ کس حد تک کامیاب ہوگی؟
دیکھیں, ہندوستان جو ہے وہ یہ ہمیشہ موقف اختیار کرتا رہا ہے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے, لیکن بہرحال کشمیریوں کی مزاحمتی تحریک نے ہندوستان کو خود اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوتوں کو اور پاور سینٹرز جو ہیں بین الاقوامی, ان کو اس میں انوالو کرے. ہندوستان کے لیے یہ بہت مشکل ہے, چاہے وہ اسے اندرونی معاملہ کہے, بین الاقوامی معاملہ کہے, ہندوستان جو کچھ بھی کرے گا اس سے بین الاقوامی برادری اس میں شامل ہو جائے گی, اور اس دباؤ کو صرف نظر کرنا ہندوستان کے لیے کافی نہیں ہے, کیونکہ ابھی جو ہے وہ فری ٹریڈ اگریمنٹ کی جو نیگوسیشن چل رہی ہیں وہ بہت فائنل اسٹیج میں ہیں, لیکن اس پر جو سب سے بڑا امپیڈیمنٹ ہے, اس کی رکاوٹ ہے, وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں.
یہ دنیا دیکھ رہی ہے.
اسٹیچو کا یورپین پارلیمنٹ کی اسٹیچو کا حصہ ہے کہ اس ملک سے فری ٹریڈ اگریمنٹ نہیں کیا جا سکتا جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں.
ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی خالد فاروقی جو اس وقت برسلز میں ہیں, اور ان کے ساتھ تھے بھارت سے سینئر صحافی رومان ہاشمی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے وائٹیک زونیاک, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.
پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یا پیمرا نے ٹی وی شوز میں زیر بحث لائے جانے والے موضوعات اور مبصرین کے انتخاب سے متعلق ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے, جس پر صحافتی تنظیموں, ٹی وی اینکرز اور حقوق انسانی کی تنظیموں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور اسے آزادی اظہار پر پابندی کے مترادف قرار دیا ہے. ادھر حکومت نے اس ہدایت نامے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے سائنس فار ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا,
دیکھیے پیمرا جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ فریم ورک ہے, اس کا ایک ریگولیٹری باڈی ہے. وہ حکومت سے اپنی جو روزمرہ کے ان کے امپلیمنٹیشن ہے یا پالیسی ہے اس پر وہ حکومت سے گائیڈ لائن نہیں دیتے ہیں, نہ ہی پابندی ان کی وہ نہ ہی وہ ڈائریکشن جو ہے وہ حکومت سے دیتے ہیں, وہ اپنا جو پروگرام ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. اب یہ جو پرٹیکولر آرڈر ہے یہ بنیادی طور کے اوپر انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اس کے اس تناظر میں کیا تھا, جس میں ان کو یہ لگا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اس میں ضروری ہے کہ وہ اس قسم کا ایک آرڈر جاری کرے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی جو جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ بہت سارے میرے سمیت بہت سارے جو حکومتی گزرا ہیں ان کے نزدیک وہ درست انٹرپریٹیشن نہیں تھی, اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غیر ضروری قسم کا آرڈر تھا جس کو ظاہر ہے کہ سسٹین کرنا مشکل ہے.
جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ گائیڈ لائن یا ہدایت نامہ ملک میں آزادی اظہار پر ایک ضرب نہیں ہے تو ان کا کہنا تھا,
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو توازن ہے وہ نہیں ہے, اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. وہ بھی ہے میڈیا جو ہے اس میں جو ایک فیک نیوز کا کلچر میڈیا پہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اور ان لائک امریکہ میں جہاں پر فیک نیوز کے اوپر آپ کو بہت بھاری جرمانے ادا کرنے پڑ سکتے ہیں, ڈیمیجز سوٹ ہو سکتے ہیں, پاکستان میں عدالتوں میں بھی یہ لیگل فریم ورک نے کوئی زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے. لہٰذا ہمارا جو پرابلم پاکستان میں یہ آ رہا ہے کہ جو فیک نیوز ہے وہ بہت ریمپنٹ ہے, جس کے نتیجے میں ایک بہت جو اہم پرابلم ہے وہ ہو رہا ہے, اور ہم جو ڈیمیجز لا ہے وہ اپنا امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہے, جس کی وجہ سے ایک ہمارے میڈیا میں ایک بیلنس نہیں ہے. آپ دیکھیے یہاں پہ گروپس بنے ہوئے ہیں, اور وہ گروپس جو ہیں اگر کسی کو بےزت کرنا چاہیں وہ میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں, اور آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں اس میں قانون میں اتنا فکم نہیں ہے, امپلیمنٹیشن میں بہت پرابلم.
سینئر اینکر پرسن وسعت اللہ خان نے اس بارے میں پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا,
دیکھیں حکومت تو معصوم بن گئی ہے اس پابندی کے آتے ہی, کہ انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا. جو فردوس آشی تاوان ہے مشیر اقتداد, ان کا کہنا ہے کہ دراصل نوٹیفیکیشن یا حکم نہیں ہے بلکہ ایک ایڈوائزری ہے, یعنی ایک مشورہ ہے گویا. اس کے علاوہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں فواد چودھری, انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ عجیب و غریب پابندی ہے پیمرا کی جو سمجھ میں نہیں آئی, یعنی پیمرا الگ ہے اور حکومت الگ ہے. اس کے علاوہ جو ہے شیریں مزاری جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں, انہوں نے بھی فواد چودھری کی بات سے اتفاق کیا ہے کہ یہ عجیب و غریب ایڈوائزری ہے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے. اسد عمر نے بھی یہی بات کی ہے, علی محمد جو پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. تو حکومت نے جو ہے چند ہی گھنٹے بعد ری ایکشن دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا ہے. پیمرا والے یہ نہیں بتا رہے کہ اگر انہوں نے اپنے طور پہ یہ ایک سوچا کہ یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے لہٰذا اس طرح کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے، یا کسی اور نے کہا ہے؟ حکومت کے انداز سے لگتا ہے کہ حکومت نے بہرحال نہیں کہا بظاہر، تو پھر کس نے کہا ہے؟ جب ہم پیمرا سے پوچھتے ہیں تو وہ چپ ہے اور وہ انڈائریکٹلی یہی کہتے ہیں بھائی سمجھا کریں آپ.
اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے ایک تھڑے کے سربراہ افضل بٹ سے جب سوال کیا گیا کہ اس بارے میں ان کا موقف کیا ہے تو انہوں نے کہا
چیئرمین پیمرا سے ہماری ملاقات ہوئی تو چیئرمین پیمرا سلیم بیگ صاحب نے یہ کہا کوئی پابندی لگائی ہی نہیں، ہم نے یہ نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا، ہم نے ایڈوائزری جاری کی.
یہ تھے افضل بٹ، جن کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح رد عمل کو آزمایا جا رہا تھا اور اب